الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب باندیوں سے نکاح ہو گیا شادی ہو گئی باندیوں سے یہ مجہول کی قرات ہے معروف کی بھی دونوں قرات ہے ایک قرات میں مجہول ایک میں معروف شادی کرنے کے بعد باندی نے اگر زنا کا کام کیا تو باندیوں کو آدھی سزا ہوگی سزا آدھی باندی ہوگی آزاد عورتوں کے مقابلے میں باندیوں کی سزا آدھی اب اگر آزاد عورت زنا کرتی ہے تو اس کو رجم کرتے ہیں تو باندی کو آدھی رجم کرے یعنی آدھی مار ڈالے یا آدھی زندہ رکھے یہ تو ناممکن ہے اس لیے شادی شدہ باندیوں میں زنا کی سزا میں رجم ہے ہی نہیں کیونکہ تنصیف ناممکن یہ رجم میں تنصیف زبانی ممکن عملا ناممکن تو اس لیے وہاں یہ سزا نہیں آئے گی یعنی آزاد باقیرہ عورتیں جب زنا کریں درجات کا فرق ہوا تو احکام میں بھی فرق ہوا اس لیے کہ آزاد کا درجہ بڑا اونچا باندی کا درجہ کم تو احکام میں بھی کم محسنات یعنی آزاد باقیرہ عورتیں جب وہ زنا کرے عذاب میں یعنی حد میں کہ ان کو 50 کوڑے مارے جائیں گے اور آدھا سال جیلا وطن کیا جائے گا 100 کوڑے نہیں مارنے کے 50 مارنے کے اور یہی مسئلہ غلام کا بھی آئے گا بعض حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے باقاعدہ سوال کیا تھا باندیوں کے حدود کے سلسلے کے اندر کہ باندیاں زنا کرے تو کیا حد آئے گی تو اس کے جواب کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ باندیوں کو اس طریقے سے سزا دینے کی صفت احسان کو شرط نہیں مانا گیا ہے وجوب حد کے لیے کیونکہ یہ تو باندیوں کا معاملہ ہے آزاد میں فرق پڑتا ہے کہ صفت احسان ہو تو رجم غیر محسنہ ہو تو کوڑے بلکہ یہاں یہ بتلانا ہے کہ باندیوں کو اصلاً رجم ہے ہی نہیں بالکل باندیوں کو رجم نہیں کیا جائے گا ذالک لمن خشی العنت منکم یہ باندیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس وقت ہے جس کو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو اور زنا میں پڑنے سے وہ ڈرے العنت اصل میں مشقت کو کہتے ہیں لغوی معنی مشقت زنا کو العنت کیوں کہا گیا اس لیے کہ زنا یہ سبب ہے مشقت کے اندر پڑنے کا کیا مشقت ہوگی دنیا میں حد لگے گی آخرت میں جہنم ہوگی یہ مشقت اس سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ دینی مصالح فوت نہ ہو تو ان کے ساتھ دنیاوی مصالحت کی رعایت کرنا یہ خلاف زہد نہیں ہے، دینی مصلحت فوت نہیں ہونی چاہیے، پھر دنیاوی مصلحت کی رعایت کرو، یہ زہد کے خلاف نہیں ہے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، بخلاف اس آدمی کے جو آزاد ہو اور اس کو زنا کا ڈر نہ ہو، تو اس کے لیے باندی کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں ہے، امام شافعی کے مسلک کے مطابق۔ اسی طریقے سے جو آدمی آزاد عورت سے نکاح کی طاقت رکھتا ہو، اس کے لیے بھی باندی کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق، اور یہی امام مالک اور امام احمد کا بھی مسلک ہے۔ ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے اس کو سب کام واجبی بھاؤ میں نمٹ جائے گا باندی کے ساتھ، تو استطاعت ہو بس آزاد عورت نکاح میں نہ ہو، باندی سے وہ نکاح کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ جی وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ہاں آیت کے اندر من فتیاتکم المؤمنات آیا، معلوم ہوا کافرہ باندیوں سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، اگرچہ آزاد سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو، اگرچہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو اور زنا کا ڈر ہو، تو بھی کافرہ عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اگر باندیوں سے نکاح کرنے سے صبر کرو کہ بھائی باندیوں سے نکاح نہیں کرنا، خیر لکم، بہت بھلائی ہے تمہارے لیے، تاکہ بچہ آپ کا ہوئے وہ ماں کے تابع ہو کر غلام نہ بن جائے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بہت معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے، کہ بڑی وسعت دی تم کو، بہت وسعت سے نوازا اللہ نے تم کو۔ جی
جب مانی کے ساتھ نکاح ہو جائے اور اختیار میں معروف بھی آئے ہیں کہ نکاح کر لے رہے، اگر وہ فاحشہ یعنی زنا کرنے والی ہو تو اس پر نصف اثر لگے گی آزاد عورت کے مقابلے میں، آزاد باقی عورت کے مقابلے میں، جب اس نے زنا کیا ہے تو اس پر اجر کے طور پر حد لگائی جائے گی، اس کو 50 پورے لگائے جائیں گے اور اس کو آدھے سال کے لیے اس کو تعزیر کیا جائے گا، اور یہی مسئلہ غلام کا بھی ہے، اور صفت احسان کو شرط نہیں مانا گیا ہے حد کے واجب ہونے کی وجہ سے، بلکہ ایک فائدے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس پر بالکل رد نہیں ہوگا، اور یہ مملوکہ کے نکاح کے طول نہ ہونے کا وقت ہے، تاکہ جو شخص کے زنا کے خوف نہ ہو، اور اس کا اسلام مانا یہ ایک مشقت ہے، اور اس کا نام زنا رکھا گیا ہے کہ اس کے زنا کے سبب ہونے کی وجہ سے حد کے طور پر دنیا میں اور آخرت میں سزا کی وجہ سے، ان میں سے برخلاف جو کہ اس کو خوف نہ ہو آزادوں کے ساتھ، اس کے لیے حلال ہے کہ وہ آزاد کے ساتھ نکاح کرے، اسی طرح جو شخص کے طاقت رکھتا ہو پورے ہورا کی، اور اس کی یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے، اور امین فتح مکینات کی قول کے ذریعے کافرہ کو نکاح نہ مقصود ہے اور اس کے حلال نہیں ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا اگر جو قدرت فوت ہو گئی ہو اور زنا کا خوف ہو، اگر تم سفر کرو مملوکہ سے نکاح کرنے کے بارے میں تو تمہارے لیے بہتر ہے، تاکہ تمہارا بچہ غلام نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے اور بڑی اس سے پیدا کرنے والے ہیں۔
یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے احکام کو کھول کھول کر کے بیان کر دے رہے دینی احکام کو، اور تمہارے کاموں کی مصلحت اور بھلائیوں کو، اور تم کو چلائے تم سے پہلے لوگوں کے راستے پر، یعنی تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کے راستے کے اوپر اللہ تعالیٰ تم کو چلائے. یعنی تم سے پہلے کون گزر گئے؟ انبیاء, جن کے لیے جو احکام حلال حرام کے اللہ نے بیان کیے تھے تم ان کی اتباع کرو. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر توجہ فرماوے, یعنی تم کو معصیت سے اللہ ہٹا دے دے. ان معصیت ہی اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نافرمانی سے ہٹا دے دے, اللہ ہٹانا چاہتے ہیں. جس کے اوپر تم تھے یعنی جس معصیت پر تم تھے اس سے اللہ ہٹانا چاہتے ہیں. الی طاعتی ہی, اللہ اپنی اطاعت پر لانا چاہتے ہیں. یہاں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ سب احکام تو ابھی بیان ہو رہے ہیں, پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تم کو معصیت سے ہٹا دے. ایک حکم جب تک نافذ نہ ہو وہاں تک اس کی خلاف ورزی کرنا یہ تھوڑا معصیت کہلاتا ہے. تو جواب یہ دینے کا کہ یہاں لغوی مراد لے لینا کہ لغوی طور پر, یعنی ایک کام جو غلط تھا وہ تم کرتے تھے نا, اب اللہ تعالیٰ وہ غلط کام سے تم کو ہٹا دینا چاہتے ہیں اور صحیح کام پر اللہ تم کو لانا چاہتے ہیں. واللہ علیم حکیم, اللہ تمہاری ہر چیز کو جانتے ہیں اور تمہاری تدبیروں کو اللہ تعالیٰ جو چیز تمہارے لیے کرتے ہیں اللہ بڑی حکمت سے کرتے ہیں. جی
اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے کھول کھول بیان کر دے رہے تمہاری دینی احکام کو اور تمہارے لیے مستحدوں کو, اور تم کو پہلے لوگوں کے راستے پر رہنمائی فرمائے, یعنی وہ لوگ جو کہ تم سے پہلے تھے انبیاء, حلال معاملہ حلال علت اور حبت کے بارے میں, چنانچہ تم ان لوگوں کی اتباع کرو اور تم پر توجہ فرماوے ان معصیتوں پر سے جس پر کہ تم کے جان کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے جاننے والے اور بڑی حکمت والے ہیں.
واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. جو شہوت پرست لوگ ہیں ان کا منشا اور چاہت یہ ہے کہ تم بہت دور جا کر کے پڑھو. کون ہے شہوت پرست لوگ؟ یہودی, عیسائی, مجوسی, زانی, فاسق, فاجر. وہ شہوت پرست لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے بہت دور جا کر کے بڑھو. حق سے کیسے دور جاؤ گے؟ اللہ نے جو حرام کیا ہے اس کا ارتکاب کرو تو تم ان کے مانند ہو جاؤ گے. حرام کا ارتکاب کرنے سے تم بھی شہوت پرست بن جاؤ گے. یہود نصارہ کی عادت کیا کہ وہ اخیافی بہن سے نکاح کو حلال سمجھتے ہیں, بھتیجی بھانجی سے بھی نکاح کو حلال سمجھتے ہیں, اور مجوس کی یہاں تو بڑی وسعتیں ہیں, ایک ہی چیز لا کر باپ بھی استعمال کرے گا بیٹا بھی استعمال کرے گا, اتنی وسعت ہے مجوس کی یہاں. تو وہ لوگ تم کو حق سے دور کرنا چاہتے ہیں, حرام کا ارتکاب کرا کے تو تم ان کے مانند ہو جاؤ گے. اس لیے حرام کو حلال سمجھنا ایک چیز, بے باک ہو کر کے حرام کا ارتکاب کرنا یہ ہے میلن عظیما. دو چیزیں میلن عظیما میں آتی ہیں, حرام کو حلال سمجھنا, بے باک ہو کر حرام کا ارتکاب کرنا. البتہ کوئی آدمی گناہ کو گناہ سمجھے اور اتفاقاً ان کا سرزد ہونا کبھی کبھی ہو جا رہا ہے, گناہ سمجھتا ہے اتفاقاً کبھی سرزد ہو جاتا ہے, تو وہ میل خفیف ہے, میلن صغیرن ہے, میلن خفیفن ہے. اگرچہ شرعاً اس کی بھی اجازت نہیں ہے, ایسا نہیں کہ میل خفیف جائز ہو اور میل عظیم ناجائز ہو. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعيفا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر احکام کو ہلکا کر دے وے. شریعت کے احکام اللہ آسان کر کے تم کو دے رہے ہیں. کتنی آسانی کر دی کہ بھائی آزاد سے نکاح نہیں کر سکتے تو باندھی سے کر لو, آسانی ہے یہ. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا. کتنا کمزور, عورتوں کے بغیر رہ نہیں سکتا, صبر نہیں کر سکتا عورت کے بغیر, شہوت پوری کیے بغیر رہ نہیں سکتا, اتنا کمزور ہے یہ انسان. ملائکہ کے لیے بھی احکام ہیں لیکن جنت جہنم ثواب عذاب ان کے لیے نہیں ہے. اور جنات بھی کمزور نہیں ہے, یہ انسان کی طبیعت ہے کمزوری کی. احکام کے معاملے میں, ممنوعات سے بچنے کے معاملے میں انسان کی کمزوری ہے. جی.
اور وہ لوگ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. اس کو مقرر لایا گیا اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم شہوت کی اتباع کرو, یعنی یہود نصارا اور مجوسی. اور
ایک دورے کے طالب علم نے پوچھا کہ تم بھی مسفرۃ الوجوہ میں ہو, تو کہا نہیں. کیوں؟ تو کہا میری باری ہے نا آئندہ کل بخاری کی, تو وہ دیکھ کر آتا ہوں بیٹھ کر کے, اس لیے میں وہاں نہیں گیا. جی.
یعنی تم کو حق سے دور کرنا ہے اور تم نے جو گناہ کیا اس کا ارتقاب تم نے جو اور تم کو حق سے دور کرنا چاہتے ہیں اور تم کو جو وہ لوگ حق سے دور کرنا چاہتے ہیں تم نے جو گناہ کیے اس کا ارتقاب کروا کے اور تم مل کے مانے ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر آسانی پیدا کرے, یعنی شریعت کے حکم کے معاملے میں. اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا جو عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا ہے اور شہوات سے صبر نہیں کر سکتا.
یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. آیت کریمہ کے اندر مال کی حرمت کا بیان ہے. عورتوں کی حرمت کے احکام ہو گئے, اب مال کی حرمت کے احکام. اے ایمان والو, تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ. عام طور پر مال کو لوگ کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں, ورنہ مطلقاً ممنوع ہے کسی طرح بھی حرام مال کا استعمال کرنا, مطلقاً ممنوع ہے حرام مال کا کسی طریقے سے بھی استعمال کرنا. کسی طرح بھی جمع کر کے بھی مت رکھو حرام مال. باطل یعنی شریعت میں حرام ہو اس طریقے سے کسی کا مال آپس میں تم مت کھاؤ, جیسے ربا, سود لے کر, غصب کر کے, چوری کر کے, دھوکہ دے کر. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم, مگر یہ کہ وہ تجارت اور کاروبار ہوئے. تنوین کے ساتھ بھی قرات ہے اور نصب کے ساتھ بھی قرات ہے, یعنی تجارتی مال ہوئے جو آپس کی رضامندی سے صادر ہوئے, آپس کی رضامندی اور خوشنودی سے صادر ہوئے, دل کی خوشی سے. تو تمہارے لیے گنجائش ہے کہ تم کھاؤ, یعنی تجارت اور وہ بھی آپس کی رضا, دونوں چیز ہونی چاہیے, حلال تجارت اور آپس کی رضا, تو وہ مال حلال ہوگا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو, اپنی جانوں کو قتل مت کرو. اس میں سب آ گیا, مسلمان مسلمان کو قتل نہ کرے, خودکشی نہ کرے, یعنی کوئی بھی ایسا سبب اختیار نہ کرے جس سے دوسرے کا قتل ہو جاوے. قتل بھی سبب, قتل خطا, جاری مجرائی خطا, سب کسی طرح کا بھی قتل نہیں, یعنی دوسرا آدمی میرے اس عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا، ایسا کوئی کام مت کرو، خود بھی مر جاؤ ایسے کام مت کرو، یعنی ظاہراً جو موت اور ہلاکت کے اسباب ہے اس کو مت اپناؤ، 100 کے اوپر گاڑی نہیں چلانے کی، بے قابو ہو کر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مر جائے گا آدمی، گٹکے بہت نہیں کھانے کے، تو جو اسباب ہلاکت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا، چاہے یہ ہلاکت دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، یعنی آخرت میں جہنم میں لے جانے والے اسباب سے بھی خود بچو دوسروں کو بچاؤ، دونوں مراد ہے. قرینہ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تم پر بڑے رحم مہربان ہے کہ ایسی چیزوں سے تم کو منع کر رہے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو آدمی بھی ممنوع کام کرے گا، حلال سے تجاوز کر کے، یعنی حلال چھوڑ کے حرام کو اپنائے گا، اور ظلم کرتے ہوئے، دونوں تاکید کے لیے، ظلمن عدوانن کی تاکید ہے، تو ہم قریب ہم ان کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان اللہ تعالیٰ کے واسطے نافرمانوں کو جہنم میں داخل کرنا. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، ان کے جو شریعت میں حرام کیے گئے ہیں جیسے کہ ربا اور قصب، مگر یہ کہ ان تجارت واقع ہوئی ہو اور ایک قرات میں نصب کے ساتھ ہو، یعنی کہ وہ تجارت کا مال جو شادی ہوا ہو آپس کی رضامندی سے اور خوشی سے، تو تمہارے لیے کھانا حلال ہے، اور تم اپنے آپ کو قتل مت کرو ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہوئے جو تم کو ہلاکت کی طرف پہنچانے والے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں، دلیل کی وجہ سے. یقیناً اللہ تبارک و تعالی تم کو ان چیزوں سے روک کر تم پر رحم کرنے والے، اور جو شخص کے ان ممنوعات کو کرے گا جس سے کہ ان کو روکا گیا حلال سے تجاوز کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، تو ان قریب ہم ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے، وہ اس میں جلیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ آسان ہے.
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جن کبیرہ گناہوں سے تم کو روکا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جس گناہ پر نصوص میں وعید نازل ہوئی ہو، وعید بتلائی گئی ہو، جہنم کی عذاب کی، اللہ کی ناراضگی کی، غضب غصے کی. نمبر دو، جس گناہ پر کوئی حد ہو شریعت میں. نمبر تین، جس گناہ کے بارے میں لعنت آئی ہو. نمبر چار، یا اس میں کسی ایسے گناہ کے برابر یا زیادہ خرابی ہو، یا اس گناہ میں کسی ایسے گناہ کے برابر یا زیادہ خرابی ہو جس پر وعید یا حد یا لعنت آئی ہو. جس گناہ پر وعید آئی، لعنت آئی، حد آئی، اس کے برابر یا اس سے زیادہ خرابی ہو. نمبر پانچ، دین کو ہیچ اور حقیر سمجھ کر گناہ کرنا، یہ سب کبائر کہلاتے ہیں. تو اگر تم لوگ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالی نیک اعمال کی برکت سے تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے. یا کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے صغیرہ کو معاف کریں گے. تو صغیرہ کی معافی کی دو شکل، کبیرہ سے بچا اس کی برکت سے صغیرہ معاف. دوسری شکل یہ ہے کہ کبیرہ سے بچتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو صغیرہ معاف، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے ہم معاف کر دیں گے تمہارے صغیرہ گناہوں کو اطاعت کی برکت سے. کبیرہ گناہ کیا جس پر وعید نازل ہوئی، جیسے کہ قتل، زنا، چوری. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے کہ تقریباً 700 کے قریب کبیرہ گناہ ہے، اور ہم تم کو داخل کریں گے، میم کا ضمہ میم کا فتح دونوں کے راج، کہاں داخل کریں گے؟ ایسی جگہ میں جو بڑی باعزت جگہ ہوگی، یعنی جنت کے اندر ہم تم کو داخل کریں گے. جی،
اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے کہ تم کو روکا گیا، اور وہ بڑے گناہ وہ ہیں جن کے اوپر وعید واری ہوئی، جیسے کہ قتل اور زنا اور چوری، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو 700 تک شمار کرایا ہے، تو ہم تم کو تمہارے چھوٹے گناہوں کو تمہاری طاعت کے ذریعے معاف کر دیں گے، اور ہم تم کو عزت والی جگہ میں داخل کریں گے. اُدخلن یمین کے ضمہ کے ساتھ اور میم کے فتح کے ساتھ، یعنی ادخال کیا موضعاً، اور وہ جنت ہے.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. تمنا کہتے ہیں مستقبل میں کسی چیز کے حاصل ہونے کی آرزو، اللہ تعالی نے اپنے فضل سے کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی تو اس کو حاصل کرنے کی تم تمنا اور آرزو مت کرو. اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو کوئی اونچا مقام عطا فرمایا تو اس کو حاصل کرنے کی تم تمنا اور آرزو مت کرو. یہ کوئی ایک بنیادی قاعدہ سمجھو. فضائل دو طرح کے، نمبر ایک وہبی، نمبر دو کسبی. جو فضائل وہبی ہے غیر اختیاری، اس کی تمنا کرنا لا حاصل ہے، جیسے کسی کو گورا بنایا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو جو ہے مالدار بنایا، اس خاندان میں اس خاندان میں بنایا، اس کی آرزو کرنا لا حاصل، کہ میں بھی گورا ہو جاؤں، میں بھی لمبا ہو جاؤں، میں بھی فلاں خاندان کا ہو جاؤں، یہ سب لا حاصل. البتہ جو کسبی چیز ہے اس کی تمنا کرو، کیا آدمی محنت کرے، مشقت کرے، ریاضت کرے، عبادت کرے، تقویٰ میں اونچا مقام حاصل کرے، علم میں محنت کرے، بڑا عالم بن جاوے، یہ کسبی چیز ہے، وہ اس میں کرو تمنا. کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ آرزو ہوئی کہ مردوں کی بہت ساری چیزوں میں فضیلت ہے، مثلا مرد جہاد میں جاتے ہیں، جمعہ کی نماز میں جاتے ہیں، میراث میں ان کو زیادہ حصہ ملتا ہے، تو ہم بھی مرد ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا ہے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے جو اپنے فضل سے دیا کسی کو کسی کے اوپر، مثلا یعنی دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کوئی اونچا مقام دیا ہے، یا دینی اعتبار سے اونچا مقام دیا کسی کو، تو تم اس کی خاموخہ کیوں آرزو اور تمنا کرتے ہو؟ ایسا کرو گے تو حسد میں پڑو گے اور آپس میں دشمنیوں میں پڑو گے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے اس ثواب کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. یعنی کسبی چیز میں تمنا کرو. مردوں نے جہاد کیا, جمعہ کی نماز پڑھی, اس کا ثواب ان کو ملے گا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ, اور عورتوں کو حصہ ملے گا جو انہوں نے کمایا. یعنی شوہروں کی اطاعت, شرمگاہ کی حفاظت جو کرے گی عورتیں, اس کا ثواب ان کو ملے گا عورتوں کو. کہتے ہیں کہ آیت کریمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نازل ہوئی. انہوں نے کہا کاش کہ ہم مرد ہوتے تو ہم بھی جہاد میں جاتے اور ہم کو مردوں کی طرح اجر اور ثواب ملتا. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ, حمزہ اور بغیر حمزہ دونوں قرات ہے, اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگو. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے فضل سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں. اللہ سے فضل سے مانگو, اللہ اپنے فضل سے مجھے یہ دے دو, اللہ اپنے فضل سے مجھے یہ دے دو. آپ لوگ ہمیشہ اللہ کے فضل سے یہ مانگو کہ ہم دھیان سے محنت سے پڑھے, یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری بھلائیوں کو انسان سے روک لیتے, اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو وہ بھلائی نہیں دوں گا جب تک کہ وہ بندہ مجھ سے سوال نہ کرے. اس لیے بھلائیاں مانگو اللہ تعالیٰ سے. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ, جس چیز کے تم محتاج ہو وہ مانگو, اللہ تم کو دیں گے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اس میں سے اللہ جانتے ہیں فضل کس کو دینا, تمہارے سوال کو بھی جانتے ہیں, لہذا تمہاری سوال کے مطابق تم کو عطا فرمائیں گے. مفسرین کہتے ہیں کہ بس اللہ من فضلی میں غور کرو, اپنے مجاہدات پر نظر کرنے سے عجب پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اپنے فضل پر نظر رکھنے, اللہ کے فضل پر نظر رکھو. میرے مجاہدات سے یہ ملا, میری محنت سے یہ ملا, یہ نہیں, اس سے عجب آئے گا. مجھے جو ملا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ملا ہے تو عجب نہیں آئے گا. چلو,
اور جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے تو اس کی تمنا مت کرو, یعنی کہ دنیاوی طور پر, دنیاوی معاملے میں یا دین کے معاملے میں, تاکہ وہ تم کو آپس میں حسد اور دوست کی طرف نہ لے جائے. اور مردوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے کاموں میں سے حصہ ہے جو انہوں نے جہاد وغیرہ کی صورت میں عمل کی, اور عورتوں کے لیے ان کے کاموں کا حصہ ہے. یعنی شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کر کے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ آیت نے کریمہ نازل ہوئی جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش کہ ہم مرد ہوتے کہ ہم جہاد کرتے اور ہمارے لیے مردوں کی طرح اجر ہوتا. اور تو اور وسلو, یہ حمزہ کے ساتھ اور بغیر حمزہ کے آتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مانگو کہ اس سے اپنی حاجت کو مانگو کہ وہ تمہیں دے دے. یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں, اور ان میں سے محل فضل ہے اور تمہارا سوال ہے.
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, زمانی جاہلیت کی بعض رسموں کی طرف اشارہ ہے. ایک رسم زمانے جاہلیت کے اندر یہ تھی کہ دو آدمی آپس کے اندر معاہدہ کر لیتے تھے, اور معاہدہ کبھی کبھی قسم کے ذریعے سے بھی کرتے, بغیر قسم کے بھی معاہدہ کرتے. اور ان کے یہاں معاہدہ کرنے کی شکل یہ ہوتی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑ کے پکا وعدہ اپنا. اس لیے آگے آ رہا ہے ایمانکم کا لفظ. آپس میں معاہدہ کرتے وقت پر ایک دوسرے کو یوں کہتے کہ میرا سکون تیرا سکون، میری جس سے لڑائی اس سے تیری لڑائی، جس چیز میں میری سلامتی اس میں تیری سلامتی، میرا خون تیرا خون، میری جان تیری جان، جس سے میری لڑائی اس سے تیری لڑائی، اور میں تیرا وارث تو میرا وارث، اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ لوگ آپس میں معاہدے کرتے تھے. ایک طریقہ تھا زمانے جاہلیت کے اندر. اب دو آدمیوں نے آپس میں ایسا معاہدہ کر لیا، پھر اس میں سے کسی ایک آدمی کی موت ہو گئی، تو اس کے ترکے میں سے وہ دوسرے معاہد کو سود مال ملتا تھا، چھٹا حصہ ملا کرتا تھا. ایک شکل یہ تھی. دوسری شکل جو ہجرت کے بعد ابتدائی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، کہ جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں تو انصار کے ساتھ مواخات، اور مواخات کا حاصل کیا کہ یہ ان کا ذمہ دار، یہ ان کا ذمہ دار. پھر اس زمانے میں چونکہ مہاجرین کے کوئی رشتہ دار مدینہ میں نہیں، تو ان کا انتقال ہو گیا مہاجری کا، تو وہ انصاری ان کی غنیمت لے لے رہے، ارے ان کی میراث لے لے رہے. اس درمیان کوئی دیت مہاجری کی دینی پڑی، اور دیت تو رشتہ داروں پر آتی ہے، تو وہ دیت بھی انصاری کے خاندان والے دے گئے. بہت سے احکام کے اندر دیت جرم کرنے والے کے رشتہ داروں پر آتی ہے، علی العاقلہ. تو جس سے مواخات کرائی اس کے رشتہ دار یہ دیت دیں گے. یہ ایک سلسلہ تھا، لیکن یہ سلسلے منسوخ ہو گئے. کیسے منسوخ ہو گئے؟ آیات میراث کے ذریعے سے یہ سلسلہ منسوخ ہو گیا، اور ہر ایک کے لیے یعنی مرد اور عورت میں سے ہم نے حقدار مقرر کر دیے، رشتہ دار، کہ ان کو دیا جائے گا. والدین جو مال چھوڑ کے جاوے، رشتہ دار جو مال چھوڑ کے جاوے. والذین عقدت ایمانکم، اور جن سے تم معاہدہ پکا کرو، الف کے ساتھ بغیر الف کے دونوں قرات ہیں. ایمان یمین کی جمع ہے قسم کے معنی میں، قسمیں آپس میں پکی کرو، یا کہ یمین سے دائنا ہاتھ مراد لے لے. کیا مطلب دائنا ہاتھ مراد لے لے؟ تو آپس کے اندر معاہدہ کرنے کے واسطے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اور میراث میں شامل ہونے کا جو پکا وعدہ کرتے تھے وہ مراد. فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حصہ دے دو میراث میں، اور وہ چھٹا حصہ ہوتا تھا. اس کی ایک شکل ابھی بھی جائز ہے، اور وہ ہے مولا الموالات، کہ کوئی نو مسلم اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو، وہ قدیم الاسلام کے ساتھ مولا الموالات کر لے وے، اور اس کو یوں کہہ دے وے کہ بھائی دیکھو، اگر میرے ذمے کوئی دیت آئی تو تو ادا کرنا، جرمانہ آئے تو ادا کرنے میں مدد کرنا، مر جاؤں تو اور کوئی رشتہ دار میرا ہے نہیں تو تم جو ہے میرا مال لے لینا. یہ مولا الموالات کہلاتا ہے. حنف کے یہاں یہ ابھی بھی جائز ہے. اس صورت کے اندر اگر وہ مولا الموالات کرنے والا نو مسلم مر گیا اور کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے، تو جس قدیم الاسلام سے اس نے معاملہ کیا تھا وہ سارا مال اس کا لے لے گا. لیکن اس میں یہ گنجائش بھی ہے کہ جس سے مولا الموالات کیا اس نے اگر ابھی تک کوئی دیت کی رقم نہیں چکائی ہے تو فرض کبھی کر سکتے ہیں کہ میں نے تم سے مولا الموالات کیا تھا لیکن اب تم سے بنے ایسی نہیں ہے، میں دوسرے کے ساتھ کر لیتا ہوں. لیکن اگر اس نے ایک مرتبہ بھی دیت یا جرمانے کی رقم دے دی تو اب اس کو فرض کا نہیں کر سکتے. فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حصہ دے دو. ان اللہ علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر حاضر ہے، یعنی مطلع ہے، واقف ہے، اس میں سے اللہ تمہارے حال کو بھی جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، یعنی رشتہ دار ہی میراث کے حقدار ہوں گے، اس کے ذریعے سے آیت منسوخ ہو گئی۔ بس ایک شکل باقی ہے مولا الموالات والی۔ جی،
اور مرد اور عورت میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے رشتہ دار مقرر کیے ہیں کہ ان کو جو موالدین اور رشتہ دار مال چھوڑ کر جائے، اور جن لوگوں سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا آپ علیف کے ساتھ اور بغیر علیف کے، اور ایمان کی زمین کی جمع میں، قسم کے معنی میں یا ہاتھ کے دہنے ہاتھ کے معنی میں، یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں جن سے تم نے عہد کیا تھا مدد اور نصرت کا اور میراث کا، تو تم ان کو اب دے دو، ان میراث میں سے ان کا حصہ اور وہ چھٹا حصہ ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہے، انہی میں سے تمہارے حال سے بھی واقف ہے۔ اور یہ آیت کریمہ منسوخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وعود الرحم بعض اولا بعض سے۔
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی کا نام تھا حبیبہ۔ حبیبہ کے ابا نے حبیبہ اور حضرت سعد بن ربیع کے درمیان کے اندر جو ہے کچھ نااتفاقی ہو گئی، بیوی کی طرف سے کچھ نافرمانی کی بات ہو گئی، تو انہوں نے اپنی بیوی کے اوپر کچھ زیادتی کی ہوگی، تو خسر ابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لے کر آئے ابو حبیبہ۔ حضور نے فرمایا کہ قصاص دلوا دو، یعنی انہوں نے مارا ہے تو بیوی بھی مار لے رہے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مسلط کیا ہے۔ کتنا زوردار ترجمہ کیا علامہ سیدی نے، مسلطن، مرد عورتوں کے اوپر مسلط ہے، کہ مرد عورتوں کی تادیب کرتے ہیں، تادیبی کام کرتے ہیں، ادب سکھلاتے ہیں ان کو۔ وَيَأْخُذُونَ عَلَى أَيْدِيهِنَّ، اور ان کی روک تھام کرتے، یہ اچھی تعبیر ہے، روک تھام کرنا، ادب سکھانا۔ ایک مفہوم لیں گے، مرد عورتوں کو بعض کاموں کا حکم دیتے، بعض کاموں سے روکتے ہیں، روک تھام۔ ایک ترجمہ بندوبست کا بھی ہے کہ مرد عورتوں پر بندوبست کرنے والے ہیں، بیما باسببیہ، اس سبب سے کہ اللہ نے فوقیت دی ہے باس کو باس پر، اللہ نے باس کو باس کے اوپر فوقیت دی، یعنی مرد کو عورتوں پر فوقیت دی۔ کیوں فوقیت دی؟ مرد علم میں عورتوں سے زیادہ ہوتے ہیں، عقل سمجھ میں بھی مرد عورتوں سے زیادہ ہوتے ہیں، مرد عورتوں کے اوپر والی ہوتے ہیں، عقل، عزم اور ہمت، مستقل مزاجی، رائے، قوت اور طاقت، غزوات اور جہاد کی شرکت، کامل روزے اور نماز، نبوت، خلافت، امامت، اذان، خطبہ، جمعہ، حدود اور قصاص کے اندر گواہی، میراث کا ڈبل ملنا، طلاق کا اختیار، اولاد کا نسب، داڑھی اور امامہ ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کا اختیار، قاضی اور خلیفہ بننے کا اختیار، یہ سب مردوں کو عورتوں کے اوپر فوقیت کے اسباب ہے. ان سب چیزوں میں مردوں کو عورتوں کے اوپر فوقیت حاصل ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اسی لیے مرد اور عورت کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اتنی ساری چیزوں میں برابری ناممکن ہے، فوقیت ہے مردوں کو عورتوں کے اوپر، ورنہ برابری کرنے جاوے تو پھر مردوں کو کہنا پڑے گا تم بھی حیض لاؤ، تم بھی بچے جنو، اکیلی بیچاری پر کیوں بوجھ ڈالتے ہو؟ ایکول رائٹس کی اس وقت آواز لگ رہی ہے، مردوں عورتوں کے حقوق مساوی مساوی، تو مساوی میں پھر اس میں بھی مساوی لانا پڑے گا، مرد بھی بچے جنے، مردوں کو بھی حیض آوے. تو وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنی عورتوں کے اوپر مال خرچ کیا، بیچارہ محنت کرتا ہے کما کے لاتا ہے اور بیوی پر خرچ کرتا ہے. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ، ان میں جو نیک عورتیں ہوگی اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوگی، شوہر کی غیر حاضری میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہوگی، وغیرہ مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہوگی. بما حفظ اللہ، اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے، یعنی اللہ نے بیویوں کو تاکید کی کہ شوہر گھر میں نہیں ہو تو ابھی اپنی ذات پر کسی کو قدرت نہیں دینے کی، شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر صدقہ بھی نہیں کرنے کا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عورت اگر تم اس کی طرف نظر کرو تو تم کو خوشی ہوئے، تم کوئی بات کرنے کے لیے کہو تو اطاعت کرے، اور تم گھر میں غیر حاضر ہو تو اپنی ذات اور اپنے مال کی حفاظت کرے، وہ بہترین عورت. بما حفظ اللہ، جی
مردوں کو عورتوں پر مسلط کیا، مرد عورتوں کو تعلیم کرتے ہیں اور ان کو روک تھام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، یعنی کہ مردوں کو عورت پر علم کے ذریعے اور عقل کے ذریعے اور ولایت وغیرہ کے ذریعے، اور مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. بس ان میں سے نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، اپنے شوہروں کے غائب ہونے کے وقت اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی حفاظت سے حفاظت کرتی ہے.
واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، جن عورتوں کی طرف سے نافرمانی کا اندیشہ ہو، یعنی نافرمانی کی علامتیں ظاہر ہو جاوے کہ اب یہ نافرمان ہو رہی ہے. نافرمانی کی تین علامت، نمبر ایک شوہر کے سامنے زور زور سے بولے، نمبر دو شوہر بلاوے تو بیری بن جاوے جواب نہیں دے وے شوہر کو، نمبر تین شوہر کسی کام کے کرنے کے لیے کہے تو جلدی وہ کرتی نہیں ہے، کرتی ہوں کرتی ہی نہیں جلدی سے، یہ تین علامت ہے نافرمانی کی. تو سب سے پہلا کام کیا کہ ان کو نصیحت کرو، اللہ سے ڈراؤ، اور عورتوں کو نصیحت کرنے کا بہترین طریقہ موت، قبر، قیامت، جہنم، اس کی چیزیں سنانے کی، تو عورتوں کو بہت ڈر لگتا ہے، انہیں وہ رونے لگتی ہے، انہیں سدھرت جاتی ہے. وہ اسی سے نکلا فائزوہن سے، بھائیو دوستو بزرگوں گھروں کی تعلیم زندہ کرو، یہ فائزوہن کا بہترین طریقہ ہے گھروں کی تعلیم. واہجروہن فی المضاجع، اور بستروں میں تم ان کو الگ کرو، یعنی الگ بستر کے اوپر سو. اگر نافرمانی ظاہر کرے تو الگ بستر پر سونے کا. اب اس کے دو مطلب لیے، ایک تو یہ کہ ایک بستر پر سوئے لیکن منہ پھرا کے سو جائے، نافرمانی ظاہر کرے، ناراضگی ظاہر کرے اس کے سامنے. اور دوسری شکل یہ کہ اسی مکان میں رہتے ہوئے کمرہ بدل دے وے، چارپائی بدل دے وے، ناراضگی کا اظہار. یعنی کہ مہمان آئے اور الگ سوئے مجبوری میں، گھر میں جگہ نہیں اسی لیے، وہ نہیں، اپنے اختیار سے الگ سوئے. لیکن اس علاج کے اندر جو ہے نا شوہر کو کچھ قربانی دینی پڑے گی. وہ یہ کہے کہ مجھے تو بیوی کی بھی کہ نیند ہی نہیں آتی اور اصلاح بھی کرنی ہے تو کیسے ہوئے، خود بھی کچھ قربانی دینی پڑے نا، الگ سو اور قربانی دو. واہ جرو ان فل مباجی، قربانی کے بعد جو اصلاح حاصل ہوگی وہ بہت مضبوط اور پاورفل ہوگی. اس میں خود اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑے گی، کچھ دن تک الگ سو. واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور تم ان کی پٹائی کرو. لیکن پٹائی کا کیا مطلب؟ ضربن غیر مبرحن، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یعنی ترتیب ہے، پہلے نصیحت، پھر بستر الگ، پھر پٹائی. لیکن پٹائی میں کیسا، زخم نہیں پڑنے چاہیے، نشان بھی نہیں پڑنا چاہیے، سوڑ پڑ گئے، ہڈی بھی ٹوٹنی نہیں چاہیے، خون بھی نہیں نکلنا چاہیے، اتنی شرط فل پر فل برسا دینے کے. اِلَّمْ يَرْجِعْنَ بِالْحِجَرَانِ، الگ بستر کرنے سے نہیں سدھری تو پھر مارنے کا. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، سو اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے ہوئے، جو تم ان سے چاہتے ہو اس میں اطاعت کر لے ہوئے، فَلَا تَبْغُونَ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ان پر الزام دینے کے تم بہانے مت بناؤ، یعنی مار ظلمن مارنے کی راہیں مت ڈھونڈو. سدھر گئی تو بہت اچھا، ایسا تھوڑا ہی کہ مارنا مقصود ہے، کسی بھی بہانے سے مار لو، یہ مقصود نہیں ہے، مقصود اصلاح ہے. اسی لیے اگر ان طریقوں سے اصلاح ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے. بعض لوگ اپنی نفسانیت کی وجہ سے سزا دینے کے لیے ہیلے بہانے کرتے ہیں، ان لوگوں کی شاید میں تردید ہو گئی. ان اللہ کان علیا کبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے، لہذا اللہ سے ڈرو، اگر تم نے جو عورتوں پر ظلم کیا نا تو اللہ تم کو سزا دیں گے. جی،
اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تم کو خوف ہو،
ہمارے استاد نے ہم کو سنایا تھا کہ میری شادی ہوئی تو بیوی فجر میں گلی بہت مارتی تھی، کیونکہ وہ پرانے زمانے میں آج سے پچاس سال پہلے اتنے سارے جامعات کہاں تھے لڑکیوں کے، تو وہ سب بیچارے الغافلات المؤمنات سے ہی نکاح کرتے تھے. یہ تو آپ نصیب والے ہیں، العالمات کے ساتھ شادی کرنے کی تقدیر رکھتے ہیں. تو کہا کہ وہ نماز فجر میں گلی مارتے تھے، میں نے کہا طے کر لیا کہ جس دن وہ نماز نہیں پڑھے فجر کی، اس دن میں چائے ناشتہ نہیں کروں. ناراض ہو کے مدرسے آ جاؤں، پڑھانے بیٹھ جاؤں. پھر یہ بھی نہیں کہ مدرسے آ کر طلبا سے ہوٹل سے منگوا کے چائے ناشتہ کرے، تو قربانی کہاں ہوئی؟ تو کہ میں واقعی اس دن چائے ناشتہ نہیں کروں، بالکل بھوکا ہی رہو. تو کہ میں نے بھی کچھ قربانی دی اس کی نماز کی اصلاح کے لیے. تو اب حالت یہ ہو گئی کہ کب کبھی تہجد بیوی کی فوت نہیں ہوتی ہے، تو قربانی کے بعد اصلاح ہوتی ہے. اپنے کو تو قربانی کرنی ہے، مارا ماری کرنی تھوڑا ہوتا ہے. ایسا چلو،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ سے ڈراؤ ان کو، اور ان کو دوسرے بستر میں علیحدہ چھوڑ دو اگر ان کی نافرمانی ظاہر ہو، اور تم ان کو مارو